محترم طارق صاحب, دیر از اے ویری لینتھی ایجنڈا. اگر آپ نے کوئی پوائنٹ آف واٹس یور پوائنٹ آف آرڈر,
آپ سن لیں
بریف. کل آپ کا وی ویٹڈ فار یو بٹ یو
یا, لیکن مجھے بھی تو اپنا پروگرام سے میرے جناب والا, میں پوائنٹ آف آرڈر کے ذریعے جو پوائنٹ آف آرڈر کا تقاضا ہے نقطۂ اعتراض, کہ یہاں میرے قاتلانہ حملہ کے بعد جو کاروائی یہاں ایوان میں ہوئی, ہمارے محترم وزیر داخلہ صاحب نے جو یہاں اس کی تفصیلات بیان فرمائی, میں اس عنوان پر پوائنٹ آف آرڈر لیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں,
بفور یو اسٹارٹ مولانا اعظم طارق صاحب, ایک میں صرف آزاد کر دوں, آپ کی ایبسنس میں جب یہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا پورے ہاؤس نے مذمت کی تھی, پریولیج موشن جو ہوا تھا وہ ایڈمٹ کر دیا تھا, پریولیج کمیٹی میں ریفر کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ
جناب والا, یہاں میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ اس ایوان میں یہاں وہ کچھ کہا گیا جو وہاں نہیں ہوا تھا, اس لیے میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ بات آپ کی نوٹ میں لانا چاہتا ہوں کہ اس اسمبلی میں ہمارے ذمہ دار بزرائے کرام جو وعدہ کرتے ہیں, جو بات کرتے ہیں, قطعی طور پر وہ اس کا ایفا نہیں کرتے, وہ اپنی بات سے اس طرح پھر جاتے ہیں جیسے طوطا آنکھیں بدل لیتا ہے. اور اس کی سب سے پہلی میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں کہ یہاں پر ایوان میں وعدہ کیا گیا کہ کراچی میں جو کچھ ہوا ہے ہم اس پہ کمیشن بٹھائیں گے. اس معاملے کو آج 20 روز ہو رہے ہیں, اگر کراچی میں کوئی کمیشن بنایا گیا ہو تو میں اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں, ورنہ اس ایوان میں غلط بیانی سے کام لیا گیا اور وہاں کچھ نہیں ہوا. وہ لوگ جن کو مسجد کے اندر شہید کیا گیا ان کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. دوسری بات, مجھے محترم وزیر داخلہ صاحب نے روکا کہ آپ کراچی نہ جائیں, 25 تاریخ تک آپ پر پابندی ہے. یہاں انہوں نے اور یہاں مجھے مظفر ہاشمی صاحب کے سامنے کہا کہ آپ جنگ چلے جائیں, اور میرے جو اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے تو ان کو جنگ جانے سے بھی روکا تھا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, مجھے کسی نے جنگ جانے سے نہیں روکا. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ محترم وزیر داخلہ صاحب نے یہاں میری عدم موجودگی میں یہ بیان فرمایا کہ یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے مجھ پر, یہ میری سرگودا کی تقریر کی وجہ سے ہوا ہے. آپ ابھی ایس پی سرگودا سے میں آپ کی بات کراتا ہوں, ڈی سی سرگودا سے بات کراتا ہوں. انہوں نے مجھے اس بیان کے بعد, میں نے ان سے فون پہ رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں تمام فریق نے, تمام مقابلے فکر نے کہا کہ مولانا اعظم طارق کی تقریر پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تیسری بات, انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھ پر دفعہ 144 تھی, میں پر مجھے اجازت تھی, میں نے اجازت کے ساتھ وہاں تقریر کیا, میں نے دفعہ 144 توڑ کر وہاں تقریر نہیں کی. چوتھی بات, انہوں نے یہاں پر فرمایا کہ میرے اوپر جو ہے وہ داخلہ بندی تھی, میں سرگودا نہیں جا رہا تھا, میں سرگودا سے 30 کلومیٹر دور کے فاصلے سے اسلام آباد آ رہا تھا. چوتھی بات, میرے اوپر حملہ کرنے والے سرگودا سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, یہ حملہ آور میرے پیچھے 1.5 مہینے سے لگے ہوئے تھے, اور ہماری وزارت داخلہ کے علم میں تھا کہ جب انہوں نے لاہور میں میرے قتل کا فتویٰ دیا اور پوسٹر شائع کیے اس اور اخبارات میں شہر سرخیوں میں میرے بارے میں یہ بات چھپی کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے. اب جو بات میں آج کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتلایا جائے کہ جب میرے قتل کے فتوے شائع ہوئے اور میرے بارے میں اخبارات کی شہر سرخی میں یہ بات شائع ہوئی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, حکومت بتلائے کہ انہوں نے میرے لیے حفاظتی اقدامات کیا کیے. میں اس کے برعکس میں بتاتا ہوں, حفاظتی اقدامات کرنے کی بجائے پہلا کام یہ کیا کہ میرے گھر سے پولیس گارڈ ہٹا لی گئی, دوسرا کام یہ کیا کہ میرے ساتھ 3 سال سے ڈسٹرکٹ سے ڈسٹرکٹ تک جو پولیس وین چلتی ہے وہ مجھ سے واپس لے لی گئی, اس کے بعد تیسرا کام یہ کیا کہ اسلام آباد میں داخلے پر جو اسلحہ میں اپنا جائز اسلحہ لائسنسی اسلحہ انہی کا دیا ہوا جو اپنے پاس رکھتا ہوں, وہ مجھ سے کہا کہ آپ یہ لے کر نہیں آئیں گے, چونکہ مجھے پتا تھا کہ اسلام آباد میں داخل ہوتے میں نے اسلحہ رکھنا ہے, اس لیے ولہ میں اپنا اسلحہ لے کر نہیں آ رہا تھا, اگر میرے پاس اپنا لائسنسی اسلحہ ہوتا تو یہ رزلٹ الٹا ہوتا اور لوگ دیکھتے کہ قاتل اسی جگہ پر ڈھیر ہوتے. یہ ایک تسلسل ہے کہ ہمیں نہتھا کیا گیا اور ہمیں اپنے نمبر وار کبھی گھر سے گھر بٹا لی, پھر پولیس کی وین 3 سال سے, میں پچھلے دور میں بھی حزب اختلاف میں رہا ہوں, میاں نواز شریف صاحب نے تو مجھ سے پولیس وین نہیں چھینی, اس وقت کی وائی صاحب کے اختلافات تھے ہمارے خلاف, انہوں نے الیکشن بھی لڑا, انہوں نے تو پولیس اسکواڈ ہم سے نہیں چھینی. یہ اگر پولیس اسکواڈ اس وقت میرے ساتھ ہوتی تو آپ تصور کریں کیا یہ حملہ ہوتا, اگر یہ حملہ ہوتا تو کیا یہ صورت پیدا ہوتی. میں کہتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں اور نوابزادہ نصر اللہ صاحب تشریف فرما ہے, یہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ 5 جولائی کو جو وفد مظفر ہاشمی صاحب لے کر مختلف ممالک کے دورے پر کشمیر کمیٹی کے ساتھ گئے ہیں, کیا میں اس وفد میں شریک نہیں تھا, اس وفد سے جانے سے 12 گھنٹے پہلے مجھے کیوں روکا گیا؟ نواب دادا صاحب نے مجھے فون پر بتلایا کہ آپ کے ویزے جان بوجھ کر نہیں لگوائے گئے جبکہ میرے ویزے لگ گئے تھے، جبکہ میرے ویزے میرے پاسپورٹ پہ لگ گئے تھے۔ مجھے اسی دن ایجنسیوں نے بتا دیا تھا کہ حکومت تمہیں باہر اس لیے نہیں جانے دینا چاہتی کہ وہ تمہیں قتل کرانا چاہتی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا اس بات کی تفتیش کی جائے کہ مجھے ملک سے باہر جانے سے کیوں روکا گیا، کیا وجہ تھی؟ ویزے میرے سارے کے سارے لگ گئے تھے۔ میں نے اسی وجہ سے اپنی جماعت سے جیت لی کہ ایسی کشمیر کمیٹی میں رہنے کا کیا فائدہ ہے جس کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے پاس اتنے بھی اختیارات نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کریں۔ اب یہ کشمیر کمیٹی نہیں ہے، یہ حکومت کی ایک لونڈی بن کے رہ گئی ہے، حکومت جو چاہے کرے، ان کا کوئی اختیار نہیں رہ گیا۔ یہ چار باتیں، ان کا چار باتوں کا جواب کشمیر کمیٹی سے روک کر مجھے باہر ملک جانے سے کیوں روکا، میرے گھر سے پولیس کار کیوں ہٹائی گئی، میرے ساتھ 3 سال سے چلنے والی پولیس وین کیوں لی گئی، مجھے اسلام آباد میں داخلے کے وقت میرے اپنے سے مجھے نہتا کیوں کیا گیا، یہ چار کام نہ ہوتے تو یہ قاتل نہ حملہ کبھی نہ ہوتا۔ اور دوسری بات، ٹھوکر نیاز بیگ جتنے قاتل ہیں سب کا تعلق ٹھوکر نیاز بیگ سے ہے، اور ٹھوکر نیاز بیگ کے وہ لوگ، انہوں نے ہمارے 35 افراد شہید کیے، مستوں میں بموں کے دھماکے کیے، ہمارے نامزد پرچے تھے۔ جب ان کے خلاف آپریشن ہوا تو اس ایوان میں کون لوگ ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ٹھوکر نیاز بیگ کے آپریشن کو ناکام بنایا اور ان ملزموں کو تحفظ دیا؟ اگر ٹھوکر نیاز بیگ کا آپریشن کامیاب ہو جاتا، ملزم گرفتار ہو جاتے، تو یہ واقعہ کبھی پیش نہ آتا۔ اب میں عرض کرتا ہوں جناب والا، میں ٹھیک ڈھنگ سے 2 بجے چلا، 4:05 پر جب میں ساہیوال سے شاہپور کے راستے پر چلا تو وہاں پر ابھی ساہیوال سے 6 کلومیٹر پہلے ایک سابق ایم ایل اے جو اس وقت پی پی کا ٹکٹ ہولڈر تھا اور میرے مقابلے میں جس نے 25,000 ووٹ سے شکست کھائی ہے، وہ اس واقعہ سے 6 کلومیٹر پہلے اپنی گاڑی میں جھنگ کی طرف جاتا ہوا مجھے ملا، اور اس نے مجھے جیسے میری گاڑی دیکھی اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ یہ بات میں نے اسی رات پریزیڈنٹ صاحب نے، فاروق لغاری صاحب نے جب مجھے شاہپور تھانے میں فون کیا، انہوں نے کہا آپ سادت کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل جانتا ہوں کہ نواب امان اللہ سیاد اس سادت سے 6 کلومیٹر پہلے وہ وہاں سے آ رہا تھا۔ جب ہم ساہیوال پہنچے وہ گاڑی ہمارا انتظار کر رہی تھی، اور اس گاڑی کی اور ہمارے گن مینوں کی آپس میں تھوڑی جس طرح سلامی بھی ہوئی باتوں باتوں میں، لیکن اس گاڑی کا رخ صبح ڈھنگ کی طرف تھا۔ ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے، ہم جیسے ہی شاہپور کی طرف چلے، ابھی ہم بمشکل 4-5 کلومیٹر چلے تھے کہ پیچھے سے وہ گاڑی تعاقب کرتی ہوئی آئی، بالکل نئی گاڑی تھی اور اس کے اوپر سنیٹر کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ 1 مہینے سے سنیٹر کی نمبر پلیٹ لگا کر جعلی نمبر پر نئی گاڑی جو 0 میٹر تھی وہ میرے پیچھے گھومتی رہی۔ آپ کی پولیس کہاں ہے؟ آپ کی ایجنسیاں کہاں ہیں؟ آپ کے انتظامات کہاں ہیں؟ جو بھی جائے وہ ایم ایل اے اور سنیٹر کی لگا لے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ اور ان کے پاس اصلا کیا تھا؟ یہاں پر محترم وزیر داخلہ نے فرمایا راکٹ لانچر نہیں تھا۔ میں نے بھی اپنی ایف آئی آر میں راکٹ لانچر کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میری گاڑی کو راکٹ لانچر نہیں لگا، لیکن راکٹ لانچر جہاں لگا ہے میں وہ جگہ آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ وزیر داخلہ صاحب خود ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں اور میں نے راکٹ لانچر چلائے بھی ہیں، میں نے راکٹ لانچر دیکھے بھی ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں راکٹ لانچر تھا یا نہیں تھا۔ اس لیے راکٹ لانچر کی بات جناب والا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مہینہ تک ایک گاڑی راکٹ لانچر لے کر، اور دوسری بات تو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس ریفل گرنیڈ تھے، جو گرنیڈ ریفل کے اوپر لگے ہوتے ہیں، ریفل گرنیڈ لے کر راکٹ لانچر لے کر جعلی سنیٹر کی
پلیز سیکیورٹی مولانا اعظم طارق صاحب چلاتے۔
جب بالکل ہم وہ گاڑی ہمارے تعاقب میں قریب آ گئی تو وہاں ایک لکڑی کا آدھی کا 20-25 فٹ کا پل ہے، ہم نے اس کے ساتھ گاڑی اپنی روکی اور صرف اس لیے سے ہم اسے چیک کریں، ابھی ہم اس میں جوتے بھی ہمارے نہیں پہنے ہوئے تھے، ابھی گاڑی سے ہمیں اترے 1 سیکنڈ نہیں ہوا تھا، ہم نے ان کی طرف منہ بھی نہیں کیا کہ فوراً انہوں نے راکٹ لانچر داغ دیا جو ہمارے سروں سے ہوتا ہوا قریباً ہم سے 50 فٹ کے فاصلے پہ زمین میں گرا، اور آج بھی وہاں پر 10 فٹ کا گہرا گڑا ہے جو گرنیڈ سے نہیں پڑا کرتا۔ वो जब भी पड़ेगा या तोप के गोले से पड़ेगा या राकेट लॉन्चर से पड़ेगा। अभी दो सेकंड नहीं हुए थे, हमारे सारे साथी गाड़ी से उतर गए। तीसरा साथी अभी गाड़ी से उतर रहा था कि उन्होंने फौरन उसके ऊपर ग्रेनेड राइफल ग्रेनेड फायर किया, वो उसको लगा और वो गाड़ी के अंदर गिर गया। फिर तसलसल के साथ मुझे नहीं मालूम क्या क्या चीजें उन्होंने गाड़ी पर मारी कि पूरी गाड़ी जल उठी और हमारे एक साथी जो उसमें बेहोश हो गया था वो भी उसी गाड़ी में जल गया। और फिर जो हमारे गनमैन थे, मैंने फौरन उनसे कहा, मैं आप हैरान हो गए, हमारे पास सिर्फ चार गनमैन थे, एक शहीद हो गया बाकी तीन रह गए, वरना मेरे पास चार परमिट तो क्लाशनकोफ के इन हजरात में दिए हैं, एक 7mm, एक 222 और इसके अलावा मेरे पास जैव लाइसेंसी असला है। मैं इसलिए नहीं ला सकता था कि यहां पर इनके जल्लाद खड़े हुए हैं, वो मुझे यहां दाखिल नहीं होने देते और मैं यहां इस्लामाबाद में असला लेकर नहीं आ सकता। ये खुद ब खुद हमें नियंत्रण कर दिया गया है। चुनाचे गाड़ी जल गई और फिर वहां से हम पोजीशनें लेकर काफी देर तक उनका मुकाबला करते रहे। यहां तक कि अल्लाह का फजल है कि हमारे साथियों ने इतना मुकाबला किया हमने मिलकर कि वो लोग जख्मी हुए और वो लोग वहां से गाड़ी भी छोड़ गए, बुरके छोड़ गए, बुरके पहन के जूते छोड़ गए, अपनी टोपियां छोड़ गए और एक और गाड़ी पकड़ी, फिर एक और गाड़ी पकड़ी। इस तरह वो लोग वहां चले गए जहां के कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं जिनकी सरपरस्ती में वो इलाके एक ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। जहां की पुलिस से आप पूछें कि मौजा लहू क्या है, वो आपको बताएगी कि मौजा लहू दरियाए जेलम के किनारे पर है, जहां लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर उनको हथियार चलाना सिखाया जाता है ताकि वो लड़वाए कि रात को कत्ल करें। चुनाते रात पुलिस उनके पीछे चली गई, फिर पुलिस वापस आई सुबह को, वो कश्ती के जरिए से दरिया पार कर गए। जनाबे वाला, मैं आज इस उनवान पर यहां सिर्फ दो चार बातों की बता चाहता हूं। वो कौन लोग थे कातल को हमने पहचान लिए और हमने FIR में कातल नामजद भी किए हैं, कातलों के नाम ट्रेस करके हुकूमत को पहुंचा दिए गए हैं। ये वो कातल हैं जिन्होंने नाम निहाद एक तंजीम बनाई और उस तंजीम के खुद बानी भी है, एक सलारे आला है, एक नायब सलारे आला है। गोया कि जिस तरह मैं अपनी तंजीम का नायब हूं और मेरी तंजीम के कायद है, जिस तंजीम के बानी, जिस तंजीम के कायद और नायब कायद सारे खुद राकेट लॉन्चर लेकर किसी आदमी को, किसी दूसरी पार्टी के लीडर को कत्ल करने चले जाए, आपने उस तंजीम का क्या एक्शन लिया है? और आप ना सिर्फ एक्शन लिया, मुझे ये बताया जाए उनको गाड़ियां प्रोवाइड करने वाले कौन है। और फिर जनाबे वाला, शोरकोट से उनका एक साथी था, 22 को मुझसे हमला हुआ है, 20 को मैंने शोरकोट में तकरीर करना थी। शोरकोट में एक साबका एमएनए और पिछली मरतबा एमएनए का पोता, जो पिछली मरतबा पीपी के एमपीए का टिकट होल्डर था, मंजर अब्बास, उस शख्स ने मेरा पीछा किया, पुलिस ने उसको पकड़ा और आज उसने इंकशाफ किया है। उसने कहा 1 करोड़ रुपया ईरान ने हमें एडवांस दिया था आजम तारक को कत्ल करने के लिए, ईरान की तरफ से 1 करोड़ रुपया एडवांस मिला है बकाया की वसूली के लिए। उसने अपने वो पासपोर्टों के ऊपर वीजे लगवा रहा था कि वहां पर पकड़ा गया। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि गैर ममालिक ईरान पाकिस्तान में उलमा के कत्लेआम में, सिपाही साहबा के कत्लेआम में इतनी दिलचस्पी रखता है कि किसी ईवान में यहां पर जीत साहब बैठे हैं और यहां पर दूसरे दाल बैठे हैं। मौलाना इफारू कासमी ने खड़े होकर कहा था कि मुझे ईरानी गवर्नमेंट कत्ल कराना चाहती है, ईरान के तकरीबदार पाकिस्तान में खुद आए हैं, मेरा तहफ्फुज़ किया जाए। अभी वो इजलास खत्म नहीं हुआ, दोबारा शुरू नहीं हुआ था कि मौलाना इफारू कासमी शहीद हो गए। हम हुकूमत इस एंगल से क्यों नहीं देखती, हर मुल्क में जाने के लिए वीजे की जरूरत है, लेकिन ईरान से लोग आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं और तबाही हो गई है। वहां के तकरीबदार यहां घुसे हुए हैं, यहां के तकरीबदारों को वहां ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या हमारी हुकूमत इतनी बेबस है, इतनी मजबूर है कि ये उसके सामने इत्तेजाज भी नहीं कर सकती और उन्हें कह भी नहीं सकती कि हमारे मुल्क में मुदाखलत क्यों करते हैं और आप उलमाए किराम के कतले आम से अपने हाथों को रंगीन क्यों करते हैं? जनाबे वाला, इस वक्त तक सूरत हाल ये है, तमाम मुल्जमों के नाम ट्रेस हो चुके हैं, लेकिन मुल्जमों के पीछे इतनी भारी भारी कम शख्सियात और इतने बड़े बड़े सियासतदान, इतने बड़े बड़े मनसूबों पर फायज लोग हैं जिन्होंने मुल्जमों को पनाह दे रखी है, जो मुल्जमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं। और जिन लोगों को मैंने इमाम के अंदर ना, दो आदमी मैंने इमाम नामजद किए हैं, वो दम दलाते फिरते हैं, उन्हें कोई गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं। मैंने उसी रात प्रेसिडेंट साहब को कहा कि मैंने अपने मद्दे मुकाबल अमानुल्लाह त्याग को मैं अब भी कसम खा के कहता हूं अपनी आंखों से देखा है, उसे कोई गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं। जिनको मैं जाय बकूर पर देखता हूं उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करता, जिन्हें मैं नामजद करता हूं उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करता, जो मुझ पर हमला अमर हो रहे उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करता। آپ یہی چاہتے ہیں؟ اگر آپ ہمیں قتل کرانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے قتل کر دیجیے، دشمن سے قتل کرانے کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں ایک بات آپ کے طرف سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں جو نہتھا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے مروایا جا رہا ہے، خدا را آپ اس پالیسی پہ نظر ثانی کیجیے، اس طرح مت ہمارے ساتھ کریں کہ آپ ہمارے ہاتھ باندھے، آپ ہمارے پاؤں باندھے اور دشمن کے سامنے پھینک دے. اگر آج ہمارے ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے میں دیکھتا کون تھا ہمارے مقابلے میں آتا. ہم نہتھے ضرور صحیح، لیکن ہم اتنی جرت رکھتے ہیں کہ ہم دشمن کو اپنے ساتھ مقابلے میں پھڑکنے بھی نہیں دیتے.
شکریہ.
میں آپ کی وساطت سے یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی ناراض ہو ناراض ہو، آئندہ میں آئندہ ہفتے آ رہا ہوں، میں اپنا پورا جائز اسلحہ لے کر آؤں گا، چاہے آپ مجھے کہیں داخل دیں، میں کوئی بات نہیں مانتا، میں کوئی پابندی تسلیم کرتا.
بہت بہت مہربانی، شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. محمد ظفر اللہ خان صاحب، مولانا اعظم طارق صاحب،
جی سر
پلیز
جناب
والا، مولانا اعظم طارق صاحب کو میں دے سکتا ہوں
جناب والا،
ایوری بڈی
میں صرف آپ کی وساطت سے،
جی ہاں تشریف رکھے مولانا،
بیٹھا ہوا ہے آپ کے وساطت،
پلیز نو
آپ نو پوائنٹ آف آرڈر. ایک ایم این اے نے، میں ان کا نام بتاتا ہوں، وہ یہاں اسلام آباد میں، انہوں نے آپ کو لکھ کر دیا کہ مجھے اجلاس سے رخصت دے دو، اس لیے کہ میں اگر اسلام آباد میں آتا ہوں تو میری دشمنی ہے چودھری الیاس جٹ صاحب، وہ اسلام آباد میں آپ کے اجلاس میں نہیں ہے. انہوں نے صرف آپ کو اس لیے لکھ کر دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اسلام آباد میں آئیں اور ہم مارے جائیں. ہمیں آپ کے ملازمین پر اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ دکھ کے وقت نہیں چلتا، نہ کوئی کسی کا، اس لیے یہ بات قطعی طور پر آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اور آپ کو نظر ثانی ہاؤس سے پوچھ لیں، یہ ہماری جان کا مسئلہ ہے، ہم اپنے آپ کو غیروں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ ساری چیزیں اللہ کے پیار میں ہیں، لیکن ہم اس طرح نہیں. جہاں تک ہے پھر زیادہ زیادہ دیر نہیں بھائی، میں ابھی دکھ لوں گا، میں اپنا ہتھیار اپنے ہاتھ میں لوں گا، مجھ سے جو لینے آئے گا پھر وہ جانے اور میں جانے، یہ ایسی بات نہیں چلے گی. ہاں ہم خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بالکل، یہ تیار نہیں کر سکتے.
پلیز مولانا اعظم طارق صاحب،
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ سپیچ
جناب صاحب، ہمارے اس معزز ایوان میں 14 نومبر کو جو کچھ ہوا، چاہے وہ ایوان کے اندر ہو یا ایوان کے باہر ہو، وہ پارلیمانی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی حیثیت بن رکھتا ہے، اور اس سے ہماری پوری قوم کے سر شرم اور ندامت سے اس انداز میں جھکے ہیں کہ ہم اپنا سر عزت اور احترام کے ساتھ اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہے ہیں. یہ ہماری اپنی اپنی سوچ ہے کہ ہم کس انداز میں اپنے مخالفین کے ساتھ انتقامی کاروائیاں یا حکمرانوں کے سامنے اپنا احتجاج نوٹ کروانے کا اسلوب اور طریقہ اختیار کرتے ہیں. جناب والا، سب سے پہلے یہ بات بڑے دکھ سے کہنا پڑتی ہے، آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جس حال کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس حال اس ایوان کی کیا اہمیت ہے. آپ جانتے ہیں اس ایوان کی اہمیت یہ ہے، کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک جس قدر بھی پاکستان کے نقشے پر عوام موجود ہیں، اس سب کے نمائندے عوام ہی کے ذریعے سے منتخب ہو کر یہاں آتے ہیں. یہ پورا پاکستان ہے، یہ پورے ملک کا نمائندہ ایوان ہے. اسی ایوان سے جو قانون، جو آئین ترتیب پاتا ہے، اسی قانون سے عدالتوں کو احترام حاصل ہے، اسی قانون کے ذریعے سے انتظامیہ کے پاس قوت نافذ ہے، وہی قانون پورے ملک میں اختیارات کو بھی تقسیم کرتا ہے، وہی یہاں پر ترتیب پانے والا اور یہاں پر وجود میں آنے والا قانون پورے ملک کو لاگو ہوتا ہے. پورے ملک میں کوئی ایسی فورس اور کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو اس ایوان میں مرتب ہونے والے قانون سے بالا تر. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج ایک تھانے کے ایس ایچ او کی ویلیو اور حیثیت ہے، اور ایک علاقے کے مجسٹریٹ کی حیثیت اور ویلیو ہے. یہاں پر جو قانون مرتب ہوتا ہے، اس قانون کے ذریعے سے عدالتوں کی ایک حیثیت ہے، ان کا ایک احترام ہے، اسی قانون کی وجہ سے فوج اور اس کے جرنیلوں کا ایک احترام ہے. لیکن بدقسمتی سے اگر احترام نہیں ہے تو اسی قانون کو ترتیب دینے والوں کا نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس قوم ہماری اس وقت مثال یہ ہو چکی ہے، جیسے کسی باپ کی اولاد کا تو احترام کیا جائے، کسی باپ کی لائق اولاد کو تو سلام کیا جائے، کسی باپ کی لائق اولاد کی تعریف تو کی جائے لیکن اس باپ کی عزت اور احترام کرنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہ ہو. یہ ایوان, اس ایوان کے ممبران پورے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے ہمارے ملک کے شعبے ہیں ان کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں, ایک والد کی حیثیت اور ایک بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن ان کی اپنی تو عزت ہے, ان کا اپنا تو احترام ہے, لیکن یہاں جو ان کے بڑے بھائی اور والد کی حیثیت رکھتے ہیں ان کا کوئی احترام نہیں, ان کا کوئی مقام اور کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ بات حکومت کی طرف سے جو کچھ ہوا, سب سے پہلے بات ہم لوگوں نے پچھلے دور میں بھی اپوزیشن دیکھی اور آج بھی ہم اپوزیشن دیکھ رہے ہیں, مستقبل میں بھی ہمیں وزارت عظمیٰ کے کوئی سہانے خواب نہ ہم دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں کوئی توقع اور امید ہے. لیکن یہ بات ضرور کہیں گے جو حقیقت ہے اس سے بہرحال آگاہ ہونا چاہیے. ہم نے اس ایوان میں بیٹھ کر 14 نومبر کو جہاں یہاں غیر ملکی نمائندے بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں فوج کے بڑے بڑے جرنیل تھے, اس دن کس چیز کا ہم نے مظاہرہ کیا؟ کیا احتجاج کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے؟ ایسا احتجاج ہم سڑکوں میں نہیں کرتے, ایسا احتجاج ہم روڈوں پہ نہیں کرتے. یہ انداز آج اگر آپ ٹیلی ویژن پر وہ ساری کی ساری فلم لگا کر یہاں دکھائیں, یہاں اس طرح ایک دوسرے کو پاؤں کی ٹھوکریں, ایک دوسرے کو تھکیں, ایک دوسرے کو گھسنے, ایک دوسرے کو مکے, یہ کوئی ایوان تھا؟ یہ تو باکسنگ کا میدان تھا, یہ کوئی ایوان تھا؟ یہ تو فٹ بال کا گراؤنڈ تھا. یہ ایوان جس کو یہ ہمارے ملک میں نہیں پوری دنیا میں ایک شرافت اور عزت کا مقام حاصل ہے, ہم نے اسے فٹ بال کا گراؤنڈ بنایا, ہم نے اسے بچوں کا کھیل بنایا اور ہم نے اس کے ساتھ وہ مذاق کیا. اب اگر اس مذاق کے نتیجے میں اس ملک میں اسمبلی کی بساط پلٹتی ہے اور یہ نظام تباہ و برباد ہوتا ہے, اب اگر جمہوریت اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوگا, اس میں ہم سب کا قصور ہوگا. ہم ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے, ہم ہی اس کے قصور وار ہوں گے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ یہ ایوان چل سکتا اور ہم نے عملی طور پر ثابت کر دیا ہم ناقابل ہو چکے ہیں. آپ وہاں سے اٹھئے, ہمیں باہر نکال دیجئے اور پوری دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے. ہر ملک کا سفیر بیٹھا ہوا تھا, وہ اپنی قوم کو بتلاتا, اپنے ملک کو بتلاتا کہ اب پاکستان کے نمائندے اس قابل نہیں تھے کہ پاکستان کی سرزمین پر جمہوریت کو ایک قدم بھی چلایا جا سکے. جناب والا وہ جو کچھ ہوا یہاں پر جو کچھ کیا گیا ہے, یہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے, ہم اس کی تحسین نہیں کر سکتے, ہم اسے قدر کی نگاہ سے نہیں دے سکتے. لیکن جناب والا سوال یہ ہے کہ وہ شواہد وہ وجوہات وہ اسباب کیا تھے کہ ممبر اسمبلی کو اسمبلی کے اندر کس حد تک اپنے احتجاج کرنے پہ مجبور کر دیا گیا, ایک قومی اسمبلی کے ممبر کو اسمبلی میں آ کر اس حد تک مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنی عظمت کے باوجود, اپنے وقار کے باوجود, اپنے احترام کے باوجود, اس ایوان کی حیثیت کا علم ہونے کے باوجود وہ اس نوبت تک پہنچا, وہ اس احتجاج تک پہنچا کہ اسے یہاں نعرے بازی کرنا پڑی. بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو لوگ عوام سے نکل کر حکومت کے اقتدار کے راج محلوں میں چلے جاتے ہیں ان کی آنکھیں ایسی بند ہو جاتی ہیں, ان کے کانوں میں ایسے ڈاٹ پڑ جاتے ہیں, ان کی سوچ سمجھ کے زاویے اتنے مفلوج ہو جاتے ہیں پھر مظلوم کی آواز انہیں ان تک پہنچتی نہیں ہے, کسی ظلم ہوتا ہوا انہیں نظر نہیں آتا, حق و صداقت کی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی. جب یہاں تک ہوتی ہے تو مایوسی ہوتی ہے, پھر مایوس آدمی اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے اگر ایک حکومت ایک حکمران معمولی سے احتجاج پہ کام کرے, تھوڑی سی بات پر توجہ دے, معمولی سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی طور پہ آگے قدم بڑھائے تو وہ مسئلہ وہیں پہ ختم ہو سکتا ہے. یہ کوئی بات نہیں, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, آج اگر وہ آپ سے چھوٹی سی سفارش کرتا ہے آپ اس کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں, اس کا احتجاج ختم ہے. لیکن اگر آج آپ اس کی بات نہیں مانتے وہ کل اس کے ساتھ رونا بھی شروع کر دے گا, آپ اس کے رونے پہ بھی توجہ نہیں دیں گے, وہ اگلے دن آگے والے دن کوئی نہ کوئی برتن توڑ کر اپنا احتجاج روڈ کرائے گا. آپ نے برتن توڑنے پر بھی اس کا احتجاج نہیں سنا, وہ آگے چل کر ماں کی بےزتی کرنے پر بھی تیار ہو جائے گا, ماں کی بےزتی پر بھی اس کا احتجاج نہیں سنا گیا, وہ آگے چل کر باپ کی داڑھی بھی پکڑ سکتا ہے. وہی بچہ اگر کل چھوٹے سے احتجاج پر اس پر توجہ دے دی جاتی آج وہ باپ کی داڑھی کبھی نہ پکڑتا. اگر اپوزیشن اور اپنی مخالف جماعتوں کے چھوٹے مسائل پر پہلے سے توجہ دے دی جاتی تو آج آپ کی داڑیاں نہ روکی جاتی, آج اس
ایوان میں یہ انداز کبھی اختیار نہ کیا جاتا. اور دوسری بات جناب والا, یہ راستہ دکھایا کس نے؟ آپ ہی کا دکھایا ہوا راستہ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم ایک دوسرے کے غلط دکھائے ہوئے راستوں پر چلنے کے لیے بڑی تیزی سے دوڑتے ہیں. مجھے یاد ہے پچھلے دور میں جب ہم یہاں تھے تو یہی اپوزیشن کے لوگ, حکومت کے لوگ ان کرسیوں پر تھے. یہاں پر خوشی شاہ صاحب کھڑے ہوا کرتے تھے, وہ کہتے تھے اگر ہم نے غلطیاں کی ہیں بابا تم ہمارے ساتھ وہ کیوں سلوک کرتے ہو, ہم نے مانا ہم نے غلطیاں کی ہیں. وہ ان سے کہتے تھے ہماری غلطیاں آپ نے کیوں اپنا لی ہیں. اور آج میں ان سے کہتا ہوں کہ کل والی جو غلطیاں ان حضرات کی تھی وہ آپ نے کیوں اپنا لی. ہم ایک دوسرے کی غلط باتوں کو اپنانے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی صحیح بات کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. جناب والا اس ایوان میں جو کچھ کیا گیا اور جو کچھ اس ایوان میں ہمارے سامنے آیا وہ تو پھر بظاہر سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ممبران اسمبلی کا ایک باہم اختلاف تھا. ایم این اے تھے, قوم کے منتخب نمائندے تھے. چلو میں مان لیتا ہوں یہ بھی بدقسمتی ہے کہ اس کرسی کی سے سپیکر اور اسی طرح ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہمارے صدر صاحب دوسرے جب بیان دیتے ہیں تو بجائے یہ کہنے کے کہ بڑی شرم کی بات ہے بڑی ندامت کی بات ہے تو کہتے ہیں یہ جمہوریت کا حصہ ہے, یعنی لڑنا جمہوریت کا حصہ ہے, یہ پارلیمنٹ کی روایات ہے. کون سی پارلیمنٹ کی روایات لڑنا ہے؟ کون سی پارلیمنٹ کی روایات عورتوں کی جو ہے بے حرمتی کرنا ہے؟ کس پارلیمنٹ کی روایات؟ ہم ان روایات کو اپنانا چاہتے ہیں؟ ہمیں شرم و ندامت والی باتوں کی مذمت کرنا چاہیے. ہم کہیے کہ ہم ایسی روایات کو نہیں باقی رکھنا چاہتے. ہمیں آپس میں یہ احساس ایک دوسرے کو دلانا چاہیے کہ یہ قطعی طور پر یہ روایت ہماری نہیں ہے. اگر غلط روایات ہے ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے ایپوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہیں یہ جمہوری روایات ہیں, یہ ایوان کی روایات ہیں, یہ ملکی روایات ہیں, ہم بجائے اس کے یہ کیوں نہ کہیں کہ یہ غلط چیز تھی. اس آئندہ اس کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے. آئندہ ہم ایک مہذب طریقے سے ایک اعلیٰ طریقے سے اپنی بات کو پیش کرنے کا انداز ہمیں اپنانا چاہیے. تو جناب والا جو کچھ یہاں ہوا میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں اس کے پیچھے وہ کون سے عوامل کا فرما تھے. کیا حکومت کو نہیں پتا تھا کہ کل 14 تاریخ کو صدر مملکت نے یہاں خطاب کرنا ہے؟ کیا حکومت کو نہیں پتا تھا کہ یہاں سفرا بیٹھے ہوں گے؟ کیا حکومت نہیں جانتی تھی کہ یہاں فورسز کے افسران بیٹھے ہوں گے؟ کیا حکومت کو نہیں پتا تھا کہ کل ہم نے اپوزیشن کے سامنے بیٹھنا ہے, کل ہم نے اپوزیشن کے سامنے ایک دوسرے کے سامنے ہم کلام ہونا ہے؟ جب ہر چیز کا پتا تھا تو پہلے سے اختلافات کی جلتی ہوئی آگ پر پٹرول ڈالنے کے لیے کسی بھی ممبر اسمبلی کے محترم قابل احترام بزرگ مالک کو گرفتار کر کے ان کی جلتی ہوئی آگ پر پٹرول ڈالنے کا کیا جواب تھا؟ دوسرے لفظوں میں حکومت خود جاتی تھی کہ جو اختلافات کی آگ چل رہی ہے وہ اور بھڑک اٹھے, غم و غصہ اور آ جائے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر آپ کے والد محترم باحیات ہیں, ابھی آپ کے سے ٹیلی فون آ جائے کہ جناب آپ کے والد محترم کی بے حرمتی کر دی ہے, انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مجھے یقین ہے آپ کرسی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. آپ یہاں سے اٹھیں گے سب سے پہلے آپ وہاں کی خبر لیں گے اور پھر آپ کہیں گے ہوا کیسے, کس نے کیا, جرت کس کو ہوئی. اگر آپ کے اور آپ کے والد کا احترام ہے, آپ کے اور آپ کے متعلقین کا احترام ہے, تو میاں شریف بھی کسی کے والد تھے, وہ بھی کسی احترام کے قابل تھے. اگر وہ اتنے ہی گھرورے مجرم تھے, اگر اتنے ہی ناقابل معافی کوئی شخصیت تھے, تو سواریہ کے 3 دن کے بعد بغیر ضمانت طلب کرنے کے, بغیر درخواست دیے, بغیر اپلیکیشن دیے, ان کو آپ نے ہاتھ جوڑ کر رہا کیوں کر دیا ہے؟ یہ جو 3-4 دن کا ڈرامہ تھا, آپ ثابت کریں کس نے ضمانت کے لیے آپ کو اپیل کیا, کسی نے ضمانت کے لیے آپ کو اپیل نہیں کیا. اگر اتنا معمولی کیس تھا کہ 3 دن کے بعد ضمانت ہو جانا تھی, اتنا معمولی کیس تھا کہ 3 دن کے بعد انہوں نے گھر چلے جانا تھا, تو یہ 3 دن کے لیے ان کو گرفتار کرنے کا کیا یہی موقع تھا جب آپ کا جب صدر مملکت نے قوم سے خطاب کرنا تھا؟ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کی صفوں میں گھسے ہوئے آپ سے وہ فیصلے کروا رہے ہیں, آپ کے ذہنوں میں وہ بات ڈال رہے ہیں؟ آج ممبران اسمبلی ممبران سینٹ پر فراڈ کے مقدمے کی قائم کیے جا رہے ہیں, یہ کون لوگ آپ کے اندر فرادی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے فراڈ کرا رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے نکالیے, ایسے لوگوں سے بات کیجیے. بہت خوب کہا گیلانی صاحب نے, اگر تلاش کرنے لگیں گے ایک ایک نہیں آدھے ادھر سے مل جائیں گے, آدھے ادھر سے مل جائیں گے. اس طرح تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کھایا ہے, ہر ایک کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ اترا ہے. ہمارے مقدر میں ہر دور میں مارے لکھا نہ لکھا ہے, اس طرح ہر ایک لکھا ہے, سب کی انویسٹیگیشن آپ ہونی چاہیے, ہر ایک کے علم ہونے چاہیے. جناب والا ظلم ہم نے بھی دیکھے, گیلانی صاحب ہم نے بھی اپنا دور دیکھا ہے. آپ جب وزیر اعظم تھے تو آپ بتائیں آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا, یہی ہم آپ سے لڑا کرتے تھے, یہی ہم آپ سے کہا وہ باتیں کی ہم نے وزیر اعظم کے سامنے جو باتیں میں بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن اختلاف کی جنگ لڑنے کا ایک اسلوب ہے, ایک طریقہ ہم آپس میں لڑ, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ہماری جنگ میں مداخلت کرے. آپ کو کیا ضرورت ہوئی کہ وہ آئے اور آ کر جنگوں کو مارنا شروع کر دیں؟ یہ سوال ہے ہمارا کہ آج بھی جبکہ کوئی پریزیڈنٹ صاحب کا خطاب نہیں ہے, آج میرا شکتی تو اسمبلی میں نہیں آ سکتا, ہمارے ساتھ کوئی مہمان ہے وہ تو اسمبلی میں نہیں آ سکتا. اس روز تو ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کے علاوہ, ممبران قومی اسمبلی کے علاوہ کوئی ایم پی اے بھی نہیں آ سکتا تھا. سینیٹر کے لیے بڑی مشکلات تھی, لیکن وہ 250 آدمی جو ان گیلریوں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ کس نے بھیجا, وہ کیسے آیا, اس کو لانے والا کون ہے, وہ کیسے آ پہنچا, کیا اس کی حیثیت ممبران اسمبلی سے بھی زیادہ تھی, سینیٹر سے بھی زیادہ ویلیو رکھتے ہیں, کیا وہ غیر ملکی سفیروں سے بھی زیادہ ویلیو رکھتے ہیں, کیا وہ فورسز کے جرنیلوں سے بھی زیادہ ویلیو رکھتے ہیں, کیا ان کی حیثیت وزرائے اعلی سے بھی زیادہ تھی, وہ گورنروں سے بھی زیادہ حیثیت رکھتے تھے جو یہاں لائے گئے. اور پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اختلاف اپنی جگہ پر ہے. یہاں سے جب ہم فارغ ہوئے تو وہ جناب وہاں سے چھلانگے مارنے کے لیے تیار تھے, وہ نیچے آ کر گالیاں دے رہے تھے, جوتے دکھا رہے تھے. اگر آپ نے ممبران اسمبلی کو یہاں بلوا کر انہیں جوتے دکھوانا ہے, انہیں تھریٹ کرنا ہے, انہیں انڈر پریشر کرنا ہے, اور اس ایوان میں بھی آپ ہمارا تحفظ نہیں کر سکتے, آپ چھوڑ دیجیے کرسی, ہم اپنا تحفظ بھی جانتے ہیں اور اپنی عزت کرانا بھی جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو کچھ پارلیمنٹ کے نیچے والی منزل میں ہوا اگر ملک کے کسی حصے میں ہوتا تو اب تک کیا ہوتا, اگر کسی عام آدمی کے ساتھ ہوتا, جو حال راؤ کیسر سے ہوا ہے یہی حال اگر عام ایک آدمی سے ہو جائے تو کیا اس کو مارنے والا آج لاکپ میں بند نہ ہوتا, کیا کوئی کاروائی نہ ہوئی ہوتی, کیا آج وہ چلان ہو کر جیل میں نہ چلا گیا ہوتا, کیا آج اس کے خلاف مقدمے کی سماعت نہ ہو رہی ہوتی, اگر ہم اسمبلی سے باہر ہوتے یہ سب کچھ ہوتا, لیکن یہ سب کچھ اسمبلی کے اندر ہوا تو کچھ بھی کیوں نہیں ہوا, وجہ کیا ہے؟ مجھے بتلائے, حکومت سے بتلائے, کیا کوئی ایف آئی آر کٹی ہے, کیا کسی آدمی کو اریسٹ کر کے ہوائی اڈے میں بند کر دیا گیا ہے, کیا کوئی آدمی جیل میں چلا گیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس ایوان میں آدمی اتنا بھی محفوظ نہیں ہے جتنا آدمی عام چوک اور چراہوں گلیوں میں محفوظ ہے, اس ایوان میں وہ بھی قانون نہیں ہے جو چوک اور چراہوں میں. جناب والا اگر کوئی قانون نہیں ہے, آپ بے اختیار ہیں, تو پہلے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ اسلحہ لے کر نہ آئے. میں تو کہتا ہوں خدا نہ خاصتا, یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں نیچے نہیں گیا, مجھے علم نہیں تھا, اگر میں چلے جاتا تو مصدقہ اطلاعات کے مطابق ہمارے مخالفین بھی آپ کے جیالوں کا روپ دھار کر یہاں آئے ہوئے تھے, اگر خدا نہ خاصتا وہ کچھ کرتے تو یہاں گولی چل جاتی. میں تو کبھی بھی, میں تو جانتا ہوں کہ اپنی تحفظ ہمیں خود کرنا ہے, اپنی جان کی حفاظت ہمیں خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے سپرد جو ہمیں کیے ہیں یہ ہماری بدعمالیوں بدقسمتیوں کا نتیجہ ہے, لیکن ہم بہرحال اپنا تحفظ ضرور کر سکتے ہیں. اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو لوگ دیکھتے کہ یہاں لاشیں تڑپتی, میں گولی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا, میں کبھی بھی خالی ہاتھ اسی لیے نہیں آتا کہ مجھے پتا کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کیا باقی ممبران اسمبلی بھی ایسا کریں؟ میں تو سب سے یہ کہوں گا کہ اگر اسپیکر صاحب کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا, اگر وزارت داخلہ کا قانون اس دائرے میں نہیں چلتا, تو پھر آپ ہمیں لائسنس پرووائڈ کیجئے کہ جب ہم حال میں داخل ہوں تو ہمارے ہاتھ میں کلاشن کوفے دے دیے کریں, جب ہم باہر جا کریں تو آپ لے لیے کریں, پھر ہم جانے وزارت داخلہ جانے. جناب والا یہ کوئی معمولی کیس نہیں, غیر ایم ایل اے بلائے ہوئے لوگ, اور کیا وہ اچانک آ گئے, وہ زبردستی آ گئے؟ اگر وہ لوگ زبردستی آ گئے تو ہمارے لوگ زبردستی کیوں لا سکے؟ وہ کس مقصد کے لیے بلائے گئے تھے؟ 250 افراد جو بلا کر یہاں جمع کیے گئے بغیر مقصد کے سمجھ نہیں آتے. آپ اس بات کی تحقیق کیجئے کہ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے سپیکر ڈپٹی سپیکر کو اعتماد میں لیے بغیر 250 افراد کو گیلریوں میں بٹھایا. جب ایک آدمی پر آپ اتنی نوازشات کرتے ہیں, اسے گلی سے اٹھا کر اس کے گھر سے لا کر اسمبلی میں بٹھاتے ہیں, اس کا ایک مقصد تو ہوگا نا, مقصد تالی بجانا تو نہیں ہے, مقصد تعریف کرنا تو نہیں ہے, لازمن اس کا مقصد ہوگا کہ آپ نے ہمارے اشارہ ابرو کو دیکھ لیں, اور یہ بالکل یہ بات صحیح ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور بات ہوتی وہ اوپر سے چھلانگے لگاتے, یہاں ساری دنیا دیکھتی, یہاں ایم این او کی کسی حال میں پٹائی ہوتی. اگر کسی حال میں یہ سب کچھ ہوتا تو اسی منٹ اسی لمحے اس جمہوریت کا خانہ خراب ہو گیا ہوتا اور یہ بسات الٹ گئی ہوتی. جناب والا وہ لوگ آئے ہیں, کوئی ایف آئی آر نہیں, ان کے خلاف کوئی قانون حرکت میں نہیں, ہر طرف خاموش. پھر ان کی جرت دیکھیے, وہ بازاری عورتیں جا کر باہر کہتی ہیں کہ ہمیں تو موقع نہیں ملا, ہمیں تو موقع نہیں ملا, ورنہ ہم اس سے بھی زیادہ کرتی. وہ اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں اور آپ ان کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں. وہ اپنے جرم پر فخر کر رہے ہیں, اپنے جرم پر وہ. اور میں کہتا ہوں آپ کے پاس اتنا بہترین موقع تھا, جو کچھ اسمبلی میں ہو گیا تھا, احتجاج تھا, سب کچھ تھا, لیکن گیند آپ کے کورٹ میں تھی, زیادتی آپ کے ساتھ, آپ اسے کہہ سکتے تھے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے پلا پلٹ دیا, اس نے اب وہ پہلی بات ختم ہو گئی احتجاج والی. اب تو ایک ہی بات ہے کہ ممبران اسمبلی کے ساتھ غیر منتخب لوگوں نے کیا کیا. جناب والا یہ وہ ایوان ہے جس سے ہمیں توقعات ہیں, پوری قوم کو توقعات ہیں. کراچی میں اگر کوئی مظلوم مرتا ہے تو وہ کہتا ہے اس ایوان سے میرے تحفظ کی آواز اٹھے گی. باجوڑ میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے اس ایوان سے ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. لیکن اگر ایوان میں کچھ تو خوب ہو تو بڑا خوب. مصرا کسی نے کہا چوں کفر از کا پر تھے عزت کو جامانت مسلمانی. اگر کعبے سے کفر اٹھنا شروع ہو جائے, کعبے سے کفر پھیلنا شروع ہو جائے تو مسلمانی کہاں جائے. اگر اسی ایوان سے اسی مرکزیت سے لا قانونیت کا دور دورہ ہو جائے, لا قانونیت شروع ہو جائے, یہاں پر کسی کا احترام نہ ہو, یہاں پر کسی کا تحفظ نہ ہو تو عوام کا تحفظ کون کرے گا؟ عوام کی عزت آبرو کے کیا ہوگا؟ یہاں ہمارے وزیر داخلہ صاحب موضوع تشریف فرما رہی ہیں, باجوڑ میں ابھی تک لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ان لاشوں سے بدفق اور بو پھیل رہی ہے, کوئی ان لاشوں کو اٹھانے والا نہیں. ایک ایک گھر میں اگر ایک 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 آدمی تھا تو وہ بھی وہاں گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا ہے. ایک ایک آدمی گرفتار کرنے کے لیے پوری پوری بستی کو جلا کے راک کر دیا گیا ہے. جرم ان کا کیا تھا؟ کیا انہوں نے بغاوت کی تھی؟ کیا انہوں نے آپ کے خلاف کوئی علم بغاوت بلند کیا تھا؟ کیا وہ ہیروئن فروش تھے؟ جرم یہ تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں, خدا کا نام لیتا ہے اکبر اس زمانے میں. یہ جرم تھا. اس جرم کی پاداش میں ان کی بستیاں راک کر دی گئی, اس جرم کی پاداش میں ان کے گھر جلا دیے گئے, اس جرم کی پاداش میں ان کی لاشیں پہ گور و کفن پڑی ہوئی ہے, اس جرم کی پاداش میں لوگ علاقہ چھوڑ گئے, اس جرم کی پاداش میں لوگ اپنے علاقے سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے. کیا پی پی کی حکومت میں اسلام کا نام لینا جرم ہے؟ اگر جرم ہے تو یہ جرم بار بار کیا جائے گا. اگر اس جرم کی سزا گولی ہے تو سینہ ہاتھ ہے. اگر اس جرم کی سزا اپنے گھر بار کو راز کرانا ہے تو ہم بھی اپنے گھر بار کو اس مقصد کے لیے تک سکتے ہیں, اس مشن کے لیے جان دے سکتے ہیں, مگر پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جو بات انہوں نے باہ کہی تھی وہی بات ہم کہتے ہیں. باقی تقریر بعد میں ہوگی. ہم باجوڑ کے مسئلے پر احتجاج کرتے ہوئے نام سی بات کرتے ہیں.
مولانا اعظم طارق صاحب,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر, کراچی کے عنوان پر جو تشویشناک صورتحال کی وجہ سے ایوان میں بحث شروع ہے, اس عنوان پر میں آج بہت ہی ضروری معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرے اپنے ذاتی خیال اور سوچ و فکر کے مطابق واقعی اس مسئلے کا حل ثابت ہو سکتی ہیں. مجھے کراچی رہنے کا ایک عرصہ دراز تک موقع ملا ہے اور میں جھنگ میں آج سے 3 سال قبل ایسی صورت میں آیا تھا جب جھنگ کی صورتحال بین ہی وہی تھی جو آج کراچی کی صورتحال ہے. بلکہ لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ کہیں کراچی جھنگ نہ بن جائے, لیکن میں نے اس کو قریب سے دیکھا اور پھر الحمدللہ ہماری کوششوں کاوشوں سے آج جھنگ پاکستان کا وہ بہترین پر امن شہر ہے کہ باقی شہروں کی نسبت اگر آپ امن کے اعتبار سے, سکون کے اعتبار سے کسی شہر کو منتخب کریں گے تو آپ کی نگاہ انتخاب جھنگ پر پڑے گی. گزشتہ 2 سال سے میں بالکل یہ سمجھتا ہوں جن کیفیات سے جھنگ 2-4 تھا, بین ہی انہی کیفیات سے کراچی کے عوام اس وقت 2-4 ہیں. میں سر دست اتنا عرض کروں گا
کراچی کی عوام اس وقت مایوسی کا شکار ہے اور مایوسی کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جب آدمی حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں، جب مسائل اس کی دسترس سے باہر ہو جاتے ہیں، جب انتقام کی آگ میں وہ جلنے لگتا ہے، انسان تو انسان جانور تک ایسے ہیں کہ بڑے ہی شریف جانور، گھریلو جانور، لیکن جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہماری جان کو آئی تو وہ اپنے مالک کے گلے کو پکڑنے جاتے ہیں۔ اور آج کراچی کی صورتحال کہ وہاں پولیس، انتظامیہ عوام کے ہاتھوں سے وہ آج قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کراچی کے عوام مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں آہستہ آہستہ اترتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جناب والا، وہ مایوسی کیوں نہ ہو، وہ مایوسی بالکل واضح کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ شہری عوام کا سندھ کے اندر رہنا موجودہ صورتحال میں بالکل ممکن نہیں رہا۔ آپ اپنی تقریر میں جو چاہیں کہہ لیں، میں اپنے نظریات، اپنے خیالات سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس بات کو یقیناً حالات و واقعات اور حقائق کی بنیاد پر یہ سمجھ چکے کہ کبھی بھی وہ صوبے میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر حکومت جو بھی بنے گی وہ دیہاتوں سے ووٹ لے کر منتخب ہونے والے ان 70 MPAs پر پھلیں گی جو شہر سے نہیں بلکہ دیہات سے منتخب ہو کر آتے۔ اور یہ مطالبہ صرف MQM کا نہیں، ہر منصف اور انصاف پسند شہری کا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ صوبہ سندھ میں خصوصت اور باقی ملک کے شہروں میں عموماً مردم شماری کے مطابق سیٹوں کی تقسیم کیوں نہیں ہے؟ کیا سیٹوں کی تقسیم علاقائی حدود پر اور جغرافیائی نقشوں پر ہوتی ہے، یا قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کی تقسیم مردم شماری اور افرادی تعداد کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ اگر مردم شماری صحیح معنی میں ہو، اس کے بعد جو بھی سیٹیں شہروں کے حق میں آئیں یا دیہاتوں میں حق میں آئیں، ہر آدمی اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ غلط ہو، اللہ کرے یہ صحیح نہ ہو، لیکن اگر واقعی شہری عوام اور دیہاتی عوام کی تعداد میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے تو پھر ان کی سیٹوں میں اتنا واضح فرق کیوں ہے کہ دیہاتوں سے منتخب ہونے والے 70 MPA ایک طرف ہوتے ہیں اور شہروں سے بمشکل دیہات سے منتخب ہونے والا MPA 25,000 ووٹ لیتے ہیں، شہر سے منتخب ہونے والا MPA 70,000 ووٹ لیتے ہیں؟ آخر یہ ایک جائز بات تھی، لیکن وہ مایوس ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے صوبے میں شہر سے نمائندگی لا کر حکومت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ نتیجہ کے طور پر ہمیشہ وہ ریاستی جبر و تشدد کا نشانہ بنتے رہیں گے، ہمیشہ وہ اپوزیشن میں رہنے کی وجہ سے ان کے شہر کھنڈرات میں تبدیل ہوتے رہیں گے، ان کا جینا اجیرن ہوتا رہے گا، وہ مشکلات مساحت کی وادیوں میں بھٹکتے رہیں گے۔ صوبائی سطح پر ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے موجودہ حالات کی وجہ سے۔ اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے وہاں پر شہری اور دیہاتی کی تقسیم کا جو عمل رونما ہونے کے بعد اب وہ تفریق ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے، کسی بات کو محض اخباری بیان کے ذریعے، محض کسی بات کو ایک لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ کے ذریعے آپ رد نہیں کر سکتے۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ صوبہ سندھ میں شہری اور دیہاتی کی تقسیم اور تفریق ہو چکی ہے، اسے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اور اس تفریق کا ایک ہی حل ہے کہ مساوات اور برابری کی بنیاد پر دونوں کے حقوق ان کو دیے جائیں۔ اور پھر جو تیسری بات ہے بد امنی کی، لوگ یہاں کہیں گے امریکہ نے یہ کرایا ہے، بھارت نے یہ کرایا ہے۔ میرا یہ سوال ہے، کیا امریکہ سے گورا انگریز آ کر کراچی میں بم چلا رہے ہیں؟ کیا انڈیا سے کوئی سکھ، نان مسلم، کوئی ہندو آ کر کراچی کی مسجدوں میں داخل ہو رہے ہیں؟ نہیں، امریکہ ہو، انڈیا ہو، جو بھی ہوگا، وہ آپ کے ملک کے افراد سے، آپ ہی کے جوانوں سے، آپ ہی کے طبقات میں سے بعض طبقات کو دوسرے طبقات کے خلاف استعمال کرے گا، وہ کوئی بھی ہو، وہاں سازش امریکہ کی ہو، انڈیا کی ہو، کسی اور ملک کی ہو، وہاں سازش جو عملی جامہ پہن رہی ہے وہ بہرحال کراچی کے لوگوں، پاکستان کے، پاکستانیوں کے ہاتھوں سے وہ سازش مکمل ہو رہی ہے. اور پھر کراچی کا معاملہ اس لیے بھی بڑا گمبھیر ہے جناب والا کہ دن دہاڑے ایک تو ہے کہ کوئی آدمی رات کی تاریکی میں آئے، خاموشی سے آئے، جیب سے پسٹل نکالے، کسی آدمی کو شوٹ کر دے اور پھر بھاگ جائے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کراچی کا معاملہ ایسا نہیں. چار چار گاڑیاں اسلحہ کی بھر کر دن دہاڑے حکومت کے باوجود، تمام ایجنسیوں کی موجودگی میں، پولیس کی موجودگی میں وہ دندناتے ہوئے آتے ہیں. وہ ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹے اپنے ٹارگٹ کا انتظار کرتے ہیں. جسے انہیں قتل کرنا ہوتا ہے وہ اس کے انتظار میں اس کے گھر، اس کے علاقے کے باہر اس کا پہرا دیتے ہیں. اور پھر یہاں تک کہ وہ مسجدوں میں بھی اگر گھسے تو وہ 25-25 منٹ تک فائرنگ کرتے رہتے ہیں. گویا انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے اوپر کوئی گرپ ڈالنے والا ہاتھ نہیں ہے، ہمیں پکڑنے والی کوئی قوت نہیں ہے، اور ہمیں ہماری اس دہشت گردی سے روکنے والی کوئی قوت نہیں ہے. اگر ان کے ذہن میں اور دل میں 100 میں سے 5% بھی یہ خوف ہو کہ اگر ہم پکڑے گئے ہمارے ساتھ کوئی برا حشر ہوگا، برا سلوک ہوگا. اور جناب والا میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں، اگر کسی شہر کی پولیس، کسی شہر کی انتظامیہ، بلکہ کسی ملک کی ایجنسیاں، اور بلکہ کسی غیر ملک کے ایجنٹ بھی کسی شہر میں دہشت گردی اور تخریب کاری کرنا چاہیں لیکن وہاں کی عوام اس دہشت گردی کو ناکام بنانا چاہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دن دہاڑے سب کے سامنے، عوام کے سامنے کوئی آ کر یہ دہشت گردی کر کے چلا جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر عوام چاہے دہشت گردی کو روکنا تو نتیجہ تن آپ یہ، میں یہ نہیں کہتا کہ کراچی میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ عوام کرا رہی ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ عوام اب اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو اتنی پاور میں نہیں سمجھتی. عوام مایوس ہے، عوام کو اپنا تحفظ حاصل نہیں ہے، عوام کسی انداز میں بھی، میں کہتا ہوں بہت سارے ایسے شہر ہیں، شروع شروع میں جنگ میں جب ہم دیکھتے تھے پولیس کے اوپر فائرنگ ہوئی، بڑے بڑے افسر وہاں قتل ہو گئے، وہاں 70 بند گاڑیاں اڑ گئیں، لیکن جب ہم نے اس پر محلہ کی سطح پر، ایک ایک بلدیاتی علاقے کی سطح پر کمیٹیاں بنائی، اپنے نوجوانوں کو بٹھایا کہ جو تمہیں ایسا آدمی نظر آئے اس پہ کڑی نظر رکھو، تو آج وہ جنگ میں ایسا کوئی تقریب کار نہیں، ایسا کوئی دہشت گرد نہیں. جناب والا وہاں کی عوام کی حمایت آپ کو حاصل نہیں ہے، وہاں کی عوام کا اعتماد حکومت سے اٹھ چکا ہے، وہاں کی عوام دہشت گردوں اور تقریب کاروں کے خلاف اب کھڑا ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مایوس ہو چکی ہے، اسے مایوسی کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. اس سلسلے میں میں واضح طور پہ کہوں گا حکومت کو کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری عوام کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے، ان کی مایوسی کو امید میں تبدیل کرنے کے لیے، ان کی مایوسی کا مستقل بنیادوں پر خاتمہ کرنے کے لیے یہ حکومت کے نیک نامی میں اضافہ کا باعث ہوگا، اور اس کے لیے ایک بہترین ایوارڈ ہوگا کہ وہ وہاں کی شہری آبادی کو اعتماد میں لے. اس کے لیے اسے جو قربانی دینا پڑے وہ اس قربانی سے دریغ نہ کرے، یہاں تک کہ شہری لوگوں کو یہ احساس ہو کہ صوبے کی حکومت ہو وہ بھی ہماری ہوگی، اور اسی طرح مرکزی حکومت ہوگی وہ بھی، اس میں بھی ہماری ایک حیثیت ہوگی، ہمارا ایک حصہ ہوگا، اور یہ ساری کی ساری گیند حکومت کے کورٹ میں ہے کہ وہ سندھ کے شہریوں کی مایوسی کو کس طرح ختم کر کے انہیں اعتماد میں لے کر کس طرح انہیں اپنے ساتھ سفر پہ چلا سکتی ہے.
پلیز وائنڈ اپ.
جناب والا ابھی تو 10 منٹ بھی نہیں ہوئے،
15 منٹ.
جناب اسپیکر، میں عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں بات بنیادی چیزیں ہیں. مایوسیوں میں سے ایک بڑی وجہ، کون نہیں جانتا کہ شہر کے نوجوان، شہر کی نسلیں بنسبت دیہاتوں کی زیادہ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، زیادہ تعلیم حاصل کرتی ہیں اور ان کے بچے تعلیم حاصل کرنے میں بنسبت دیہاتوں کے زیادہ آگے ہوتے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں کوٹا سسٹم کا مرض کس وجہ سے اس عوام پہ مسلط کیا گیا ہے؟ ان کے شہروں میں پڑھنے والے ہزاروں جوان ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر گھومتے پھر رہے ہیں، اور جب انہیں ڈگریاں لے کر در در کے دھکے کھانے پڑے، ہر دروازے سے مایوسی ہوئی، تو کل ڈگریاں پکڑ کر ملازمتیں حاصل کرنے والوں نے آج ڈگریاں رکھتی ہیں، اس کے مقابلے میں کلاشن کوپے اٹھا لی ہیں. آج وہ سمجھتے ہیں کہ اب ملازمت نہیں ملے گی، اب زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ غاصبوں سے جابروں سے اپنا حق چھین لیا جائے، اور وہ حق چھیننے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ پھر ایک مرتبہ امن اور سکون کی زندگی گزاریں، آپ گھر میں بیٹھے لوگوں کو ان کا حق دیجئے، آپ ان کے دروازے پر انہیں انصاف فراہم کیجئے. اور اس کے ساتھ تیسری بات میں عرض یہ کروں گا کہ آپ حکومت نے مذاکرات کے لیے صوبائی حکومت کو کہا ہے کہ وہ مذاکرات کی تیاری کرے. اس سلسلے میں ہماری آپ سے تجویز ہے کہ صوبائی سطح پر اس مذاکرات کو مت رکھیے، یہ مذاکرات کم از کم صدر کے اپنے سطح پر ہونے چاہیے، اور اس مذاکرات میں آپ کو تمام لوگ، خاص طور پر جو برتر پیکار ہیں، خاص طور پر جو اس وقت وہاں کی عوام کے ایک مانے ہوئے مسلمہ لیڈر ہیں، چاہے ان کی کیا بھی حیثیت ہو، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی دانائی ہے کہ ایک آدمی پر اگر 100 قتل کا مقدمہ ہے آپ اسے کہتے ہیں ہم اسے منہ نہیں لگائیں گے، لیکن آپ تو اسے مسترد کرتے ہیں، عوام اسے مسترد نہیں کرتی. آپ 100 قتل کے مقدمے کے پیچھے اس لیڈر کو پیچھے کرتے ہیں اور اس پر 1000 قتل کو برداشت کر لیتے ہیں. یہ مذاکرات صدارتی سطح پر ہونے چاہیے، اور اس میں خاص طور پر باقی شہری عوام کی لیڈر ایم پی ایم کی لیڈرشپ کو اتنی اجازت دی جائے، وہ آئے آپ کے سامنے اپنے دکھ سکھ بیان کرے اور آپ کے سامنے اپنا پروگرام پیش کرے. آپ پست قلبی کے ساتھ، باقی جماعتوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ جو بات طے پائے اس پر عمل کریں. مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ جس طرح اپوزیشن نے صوبائی سطح پر ہونے والی اس کل جماعتی کانفرنس کا بائیکاٹ کیا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہاں کی اور جماعتیں بھی اس کا بائیکاٹ کریں گی. نتیجہ کے طور پر شاید جب آپ کا صوبائی سطح پر اجلاس ہو تو آپ کے وزیروں مشیروں کے سوا کوئی دوسرا بھی اس میں شریک نہیں ہو سکے گا. لہذا اس کو اس انداز میں کل جماعتی کانفرنس بلائی جائے کہ ساری جماعتیں پورے اعتماد کے ساتھ اس میں شامل ہو سکیں. چوتھی بات جناب والا، بدقسمتی سے اس وقت کراچی کے حالات میں مذہب کا عنصر بھی شامل ہو گیا ہے، اور مذہبی بنیادوں پر وہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو چکا ہے، اور یہاں تک کہ لوگ مسجد میں داخل ہو کر نمازیوں کو بھی نشانہ بنانے سے باز نہیں آئے. میں پھر کہوں گا یہ مسجد میں داخل ہونے والے غیر مسلم نہیں، یہ مسجد میں داخل ہونے والے بھی آپ ہی کے پاکستانی ہیں، یہ بھی کلمہ گو ہیں، لیکن حالات نے انہیں اس قدر ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو کر دوسرے گروہ کے آپ نمازیوں کو قتل کرنا عبادت بھی سمجھتے ہیں اور موجودہ حالات کا حل بھی سمجھتے ہیں. اور جب ایک مطلب کے لوگ، ایک مذہب کے لوگ مسجد کے اندر اس طرح گولیوں کا نشانہ بن جائیں گے تو کیا رد عمل نہیں ہوگا؟ کیا ری ایکشن نہیں ہوگا؟ ری ایکشن جب ہوگا تو دشمن تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ ری ایکشن ہو رہا ہے. تو میری آپ سے یہ بھی اپیل ہوگی کہ ہم تو پیمانہ کہتے ہیں کہ مذہبی معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے، مذہبی فسادات کے خاتمے کے لیے صدارتی سطح پر، یا کم از کم اور سب سے بہترین چیز یہ ہے اس پارلیمنٹ کی ایک ایسی اسپیشل کمیٹی بنائی جائے جو سندھ کے پورے حالات کو غور سے مطالعہ کرے، مذہبی حالات پورے ملک میں جو ہیں وہ اس کو سنے، اور دونوں فریقوں کو سن کر، چاہے وہ قومیت کا مسئلہ ہو، لسانیت کا مسئلہ ہو، یا مذہب کا مسئلہ ہو، وہ ایز اے سالس دونوں کو سنے، سننے کے بعد پھر وہ فیصلہ دے. اس کا فیصلہ حرف آخر ہو، اس کے فیصلے سے پہلے لیڈرشپ کے دستخط ہوں کہ جو فیصلہ یہ کمیٹی کرے گی ہمیں وہ فیصلہ تسلیم ہوگا. اور خاص طور پر میں کہتا ہوں، اب جب کہ کراچی میں کراچی ڈویژن کے صدر قاری شہید الرحمان سپاہی صاحبہ کے جو ہم سے تعلق رکھتے تھے وہ مسجد میں 8 نمازیوں سمیت شہید ہو گئے ہیں، اس مظلومیت کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ مسائل کا حل قتل و غارت گری نہیں ہے، مسائل کا حل ایک قتل کا جواب قتل نہیں ہے، مسائل کا حل مذاکرات، مسائل کا حل ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. آج میں اپنی طرف سے اس لیے کہ یہ بات واضح ہے لاہور میں کراچی میں دیگر شہروں میں جتنی مسجدوں پر جن کی تعداد قریب 13 ہے 13 مسجدوں میں بم مارے گئے 13 مسجدوں میں گولیاں چلائی گئی یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ سپاہ صحابہ سے متعلق ہیں ہماری مسجدوں میں یہ بم چلے ہیں تو میں اپنی طرف سے آج کچھ تجاویز پیش کرتا ہوں فرقہ وارانہ مذہبی فسادات کے خاتمے کے لیے پہلی میری تجویز یہ ہے حکومت دونوں گروپوں کے لیڈروں کو دونوں گروپوں کے اور ہم اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں دونوں گروپوں کے لیڈروں کو حکومت یہ کہے کہ یا رضاکارانہ طور پر وہ اپنے آپ کو حکومت کو پیش کریں یا حکومت انہیں گرفتار کرے اور یا حکومت اگر ایسا نہیں کرتی تو وہ کمیٹی کے سامنے آئے کمیٹی کو پورا حق حاصل ہے وہ ان کے اکاؤنٹ چیک کرے وہ ان کا غیر ملکی تعلقات سے جو ان کے تعلقات ہیں اس کی جانچ پڑتال کرے اور وہ ان لیڈروں سے پوچھے کہ فلاں لیڈر کے جتنے فلاں گروپ کے جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو نامزد کیا ہے اس لیے آپ کو اس سلسلے میں اپنی تفتیش کے لیے تیار رہنا چاہیے اس سلسلے میں پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں ہم اپنے آپ کو رضا کرانہ طور پر اس کمیٹی کے سامنے جواب دینے کے لیے اور حکومت کے سامنے گرفتاری کی شکل میں پیش ہو کر اپنے آپ کو تفتیش کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں چیک کریں ہماری تفتیش کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس میں ہماری قیادت یا ہماری ذات یا ہماری جماعت ملوث ہے فیصلہ آپ کریں قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں جناب والا دوسری بات یہ ہے کہ دونوں گروپ
مولانا صاحب آپ نے اپنا پورا وقت جو ہے نا لے لیا ہے کہ وہ ٹائم لمٹ تھی پہلے ہم نے آپ کو یاد ہوگا وہ 10 منٹ کی تھی 10 سے 12 ہو جاتی تھی تو آپ ذرا اس کو ذہن میں رکھیے
میں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں کروں گا کہ آپ پوری میری تقریر میں یہ دیکھیں گے کہ میں اگر ایک لفظ بھی موضوع سے غیر متعلق کہوں تو آپ کہیں جی آپ فضول گفتگو کرتے ہیں اگر میں تجاویز دے رہا ہوں اور بلکہ نہیں میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو تو اس کا ویلکم کرنا چاہیے اسے خوش آمدید کہنا چاہیے جناب والا دوسری بات ہر وہ تنظیم جس تنظیم کے بندے قتل ہوئے ہیں اس تنظیم نے اپنے مقتولین کے اندر جن لوگوں کو نامزد کیا کہ ہمارا فلاں قاتل ہے فلاں قاتل ہے ان قاتلوں کا جن تنظیموں سے تعلق ہے ہماری مخالف تنظیم نے اگر ہمارے 100-200 نوجوانوں کو نامزد کیا ہے ہم نے اگر ان کے نوجوانوں کو نامزد کیا ہے دونوں کو پابند کیا جائے کہ نامزد قتل کے ملزموں کو حکومت کے سامنے پیش کریں اور ان کو عدل اور انصاف اور عدالتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے اگر کوئی اپنے نوجوان پیش نہ کرے تو پھر اسے پابند کیا جائے اگر ہم نے یہ قتل کے نامزد ملزم کبھی بھی آپ کے اداروں میں آپ کے جلسوں میں آپ کے پروگراموں میں شامل دیکھ لیے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ ملزموں کی سرپرستی کرتے ہیں اور آپ انہیں شیلٹر دیتے ہیں اور ان کا تحفظ کرتے ہیں جناب والا مذہبی معاملات پر چوتھی بات جو میں عرض کرنی چاہتا ہوں وہ خصوصیت سے میری بات یہ نوٹ کی جائے کہ یہ مذہبی فسادات اس وقت رونما ہوتے ہیں جب کسی ایک گروہ کی طرف سے دوسرے گروہ کے خلاف دل آزاد تقریر اور تحریک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ایسی دل آزاد تقریر اور تحریک جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوں جس سے کسی کے مذہب پر کوئی آنچ آتی ہو چاہے وہ کسی کو کافر کہنے کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی کے بزرگوں کو گالی دینے کی شکل میں ہو اس سلسلے میں آپ ایسی قانون سازی کریں حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی قانون سازی کرے کہ اگر کوئی کسی کے بزرگوں کی توہین کرے اور گستاخی کرے اور کوئی کسی کو بلا وجہ تان و تشریح کا نشانہ بنائے تو قانون اتنا سخت ہونا چاہیے کہ اس کے منہ میں ایسی لوہے کی لگام چڑھا دی جائے کہ دوبارہ وہ شخص ایسی جرت کرنے کی اور ایسی جسارت کرنے کی کوشش نہ کرے اور جناب والا اگلی بات
مولانا صاحب یہ بہت سارے اور بھی راکین ہیں
ٹھیک ہے جناب والا میں اپنی بات کو باقی جتنی بھی مذہبی فسادات کے ساتھنے کے لیے میرے پاس تجاویز ہیں اور ہر تجویز میں میں پہلے اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو پیش کرتا ہوں ہر تجویز میں پہلے عمل ہم کریں گے بعد میں اگر دوسرا کرنے کا پابند ہے تو اس سے عمل کرایا جائے انشاءاللہ میں صدارتی تقریر پر بحث میں اپنی ان باتوں کو مزید تفصیلات کے ساتھ عرض کروں گا میرا اول اور آخری نقطہ نظر کراچی کے مسئلے پر یہ ہے کہ کراچی کی عوام کی مایوسی جو ہر طرف سے مایوس ہے ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور کوئی ان کی آہو فغان کو سننے والا نہیں ہے نتیجہ کے طور پر وہ آپس میں تو دست و گریبان ہیں ہی ہیں وہ سرکاری ایجنسیوں وہ یہاں تک کہ فوج وہ پولیس پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتے. جب کوئی عوام حکومتی اداروں پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ عوام کا حکومت سے اعتماد اٹھ گیا ہے. ہم حکومت سے کہیں گے وہ کراچی حیدرآباد اور سندھ کی شہری آبادی کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے جو بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہو اسے اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ آئے روز کے فسادات کا خاتمہ ہو سکے. شکریہ نرس.